الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن علوم کا حاصل کرنا علماء دین نے فرض قرار دیا ہے اور جس کی تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیم سعادت اور احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے، اس میں 2 اقسام ایسی ہیں جن کے مسائل عام طور پر کتابوں میں مذکور نہیں ملتے۔ ان میں ایک باب اخلاق حسنہ کا ہے اور ایک باب اخلاق مذمومہ کا ہے، جنہیں ہم مہلکات اور منجیات کہتے ہیں۔ منجیات نجات دینے والی اشیاء یا نجات دینے والے کام، اور مہلکات ہلاک کر دینے والے کام۔ دل سے متعلق وہ اعمال و افعال کہ جو نجات دینے والے، اور دل سے متعلق وہ اعمال و افعال جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ 2 قسمیں ہیں جن کی بہت زیادہ تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اور کیم سعادت میں بیان فرمائی۔ احیاء العلوم کی 3 اور 4 جلد اور کیم سعادت کا 3 اور 4 حصہ۔ جس طرح ظاہری طور پر بہت سی چیزیں فرض اور بہت سی چیزیں حرام ہیں، اسی طرح باطنی طور پر بھی بہت سی چیزیں حلال اور بہت سی حرام۔ ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچانا، یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو فرض ہیں۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر گناہ بھی، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، بدکاری ہے، بد نگاہی ہے، یہ ساری چیزیں حرام۔ اسی طرح بہت سے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ حرام، کچھ سنت ہیں، کچھ مکروہ، کچھ مستحب ہیں، کچھ خلاف اولا۔ اخلاص فرض، توکل، شکر، صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تفویض و تسلیم، یہ بہت ساری چیزیں کہ جن میں درجات فرض بھی ہیں، درجات سنت بھی اور درجات مستحب بھی. اس کے مقابلے میں دوسری طرف حرام کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ حرام، تکبر، کینہ، حسد، جھوٹی تعریف پسند کرنا، مکر و فریب، منافقت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور یہ حرام. اب یہاں اس میں پھر جس کا سیکھنا فرض ہے اس کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک، جو فرائض قلبیہ ہیں ان کی معلومات کہ فرائض قلبیہ ہیں کیا، اور دوسرا فرض اس میں یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. نماز فرض تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا بھی فرض. تو اخلاص فرض تو اخلاص کے حصول کا طریقہ سیکھنا بھی فرض. اور اگر کسی کو ویسے ہی حاصل ہو تو اس کے اوپر فرض بھی نہیں رہے گا. دوسری طرف گناہ، گناہ کی معلومات، گناہ کی تعریف، یہ بھی سیکھنا فرض. اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ سیکھنا یہ بھی فرض. تکبر کیا ہے یہ بھی سیکھنا فرض تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اور تکبر سے بچا کیسے جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اثرات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا سیکھنا بھی فرض. تو مہلکات اور منجیات میں سے چند چیزوں کی تعریفیں عرض کروں گا. پہلے نمبر پر منجیات، وہ چیزیں جو نجات دینے والی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص. اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اخلاص کے بارے میں متعدد جگہ پہ ارشاد فرمایا. کیونکہ جو اخلاص ہے اس کا برعکس ہے ریاکاری. اخلاص کا برعکس ہے ریاکاری. ریاکاری حرام تو اخلاص فرض ہوا. اخلاص یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کی جائے. عبادت یا کوئی بھی نیک عمل صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے. اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ نہ ہو. مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ ہو. قصد یہ نہ ہو کہ میں اپنے اس فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یا میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یا میں فلاں کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے لوگ اس عمل کی وجہ سے اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، عامل سمجھیں، متقی سمجھیں، پارسا سمجھیں. تو یہ ہے کہ مخلوق کی خوشنودی مقصود. اور نفسانی فائدہ کہ محض اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے. اپنی ذات کا فائدہ مقصود ہے، وہ عبادت اور وہ جو نیک عمل کیا اس سے مقصود اللہ کی ذات نہیں. یہ ہے اخلاص. تو اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ مقصود نہ ہو. فی نفس ہی اپنا نفسانی فائدہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن مطلوب اور مقصود جو ہے وہ نفسانی فائدہ نہ ہو. اب کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو صرف ثواب سے محرومی، صرف ثواب سے محرومی، اور کئی جگہ پر اخلاص نہیں ہوگا تو حرام کا ارتکاب ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. اب گھر تعمیر کرنے کے اندر اس نے اس میں ہوا دار روشن دان رکھے اور ہوا کا پورا انتظام کیا. اب روشن دان وغیرہ رکھنے میں اگر صرف یہ مقصد ہے کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اندر کا ماحول جو ہے ذرا پرسکون رہے گا، خوشگوار رہے گا، ایگزاسٹ ہو جائے گا، تو اگر صرف یہ ہے تو اب یہاں پر نہ ثواب نہ عذاب،
کیونکہ جو اس نے نیتیں کی وہ جائز اور مباح نیتیں ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی یہ نیت ہوتی کہ میں یہ روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے، اگر کوئی بیان ہوا اور سپیکر ہے، سپیکر پر ہے، سننے میں آ رہا ہے تو وہ میں سنوں گا، تو اب یہ عبادت کی نیت بن گئی، تو اب اس عبادت کی نیت کی وجہ سے وہ ہوا تو رکنے سے رہی کہ ہوا نہیں آئے گی، روشنی نہیں آئے گی، وہ بھی آئے گی، لیکن ساتھ میں عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر اخلاص کی وہ صورت کہ ایک صورت میں اگر اخلاص ختم ہوتا ہے تو گناہ نہیں شروع ہوتا، ہاں یہ ہے کہ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملا، اور ایک یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو تو گناہ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، تہجد پڑھتا ہے لوگ اسے تہجد گزار سمجھیں، اب اخلاص ختم ہوا تو اب حرام میں پڑا، کیونکہ اب اپنے آپ کو نیک متقی اور پارسا کہلانا ہے تو اب یہ حرام میں پڑ گیا، تو اب اخلاص ختم ہوگا تو یہ حرام میں چلا جائے گا۔ تو اخلاص کی تعریف یہ کہ اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور مخلوق کی خوشنودی اور اپنا نفسانی فائدہ بذات مقصود نہ ہو۔ اس کے حصول کا طریقہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، نیک اعمال میں حصول اور برے اعمال سے بچنا، ان میں بعض علاج ایسے ہیں کہ جو سب میں قدر مشترک ہوتے ہیں، تو وہ بھی بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص اس نیک عمل یا اس گناہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک کلی اور مجموعی طور پر جو طریقہ کار اور جو علاج ہے کسی بھی نیک عمل پر استقامت، اس کے حصول اور اس پر استقامت کا، اور کسی بھی گناہ سے بچنے کا، وہ ہے اللہ عز و جل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا، اللہ عز و جل کی عظمت کو پیش نظر رکھنا۔ اب اخلاص ہے، جیسے اب اخلاص میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک اخلاص کی نفی ہو جائے۔ اب اخلاص ہے یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود، اور اخلاص نہیں ہے وہ یہ کہ مخلوق کی رضا مقصود۔ اب اگر اللہ کی عظمت کسی کے پیش نظر ہے کہ میں اگر اخلاص کی نیت کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر میں اخلاص نہیں رکھتا تو اللہ کی رضا تو نہیں ملے گی، مخلوق کی رضا کا پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ مخلوق راضی ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، مخلوق ہو سکتا الٹا الزام ہی لگا دے ریاکار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو ظن غالب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر پیش نظر ہو کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور ایک طرف مخلوق کی رضا، کیا میں یہ عمل اللہ عز و جل کی رضا چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر کروں؟ اللہ عز و جل کی میں رضا کو چھوڑ کر ایک فنا ہونے والی مخلوق کی خاطر عمل کروں؟ تو اگر یہ مراقبہ اور یہ محاسبہ اور یہ نظریہ اور تصور اگر ذہن میں ہے تو آدمی میں اخلاص بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ اب وہ نماز شروع کرتا ہے، اب نماز شروع کرنے میں یہ سوچ لے کہ اگر میں خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ناراضگی ملے گی اور مخلوق کی طرف سے پتہ نہیں کیا ملے۔ تو میں کس شے کو چھوڑ کر، کس عظیم شے کو چھوڑ کر کس گھٹیا شے کو اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہے تو اس صورت میں اخلاص کا حصول بڑا آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اخلاص کا ترک عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اخلاص چھوڑا تو ریاکاری آئی، تو اب ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جانے۔ ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس پہ عذاب کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ تو ریاکاری کی تباہ کاریوں کو جتنا جانے گا اتنا ہی اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ جیسے جب کسی کو یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے ریاکاری کی نیت سے جہاد کیا ہوگا، لڑائی کی ہوگی، جنگ کی ہوگی، چونکہ نیت ریاکاری تھی لہذا جہنم میں۔ عالم نے علم اس لیے حاصل کیا ہوگا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، ریاکاری کی نیت تھی لہذا جہنم میں۔ سخی نے سخاوت اس لیے کی ہوگی کہ اسے سخی کہا جائے، ریاکاری کی نیت ہوگی لہذا جہنم میں۔ تو جب ریاکاری کی یہ آفت اور یہ تباہی ذہن میں ہوگی کہ ریاکاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں میں مشقت بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا۔ جو آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، اس نے اپنی نیند تو چھوڑی، اپنا بستر تو چھوڑا، اپنا آرام تو چھوڑا اس نے۔ اب اگر اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، 50 سال کی زندگی، 50 سال اس نے تہجد پڑھی، اگر کسی نے 50 سال تہجد پڑھی، 50 سال اپنی نیند چھوڑتا رہا، بستر چھوڑتا رہا، آرام چھوڑتا رہا، راحت چھوڑتا رہا، اور اس کا صلہ اس کو یہ ملے کہ اسی تہجد پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ریاکاری والی ہے، اسی ریاکاری والی تہجد کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اس سے بڑا نقصان کیا؟ یعنی ایک تو یہ تھا کہ پڑھتا ہی نہیں، تہجد اگر کوئی نہیں پڑھے تو کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگار تو نہیں، لیکن اگر پڑھتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ریاکاری کی نیت ہے تو جہنم کا مستحق۔ تو ریاکاری کا عذاب اور اس کی آفت اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر اخلاص کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا باطنی فرض اخلاص۔ دوسرا ہے تفکر، فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر۔ قرآن پاک میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تفکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تفکر کی تعریف کیا ہے؟ تفکر کی تعریف ہے کہ معلوم اشیاء جن کا ہمیں علم ہے ان کے ذریعے ہم کسی نامعلوم شے تک پہنچ جائیں۔ ہمیں چند چیزیں معلوم ہیں، ان کو آپس میں ملا کر ہم نتیجہ یہ نکالے کہ ہمیں ایک نامعلوم شے معلوم ہو جائے۔ جیسے دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی، یہ ہمیں ایک شے معلوم، دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی، یہ ایک شے معلوم۔ دوسری شے کہ جو شے باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی، جو باقی رہنے والی ہو وہ فنا ہونے والی شے سے بہتر ہوتی، یہ ہمیں دوسری شے معلوم۔ تو اب ہم اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس دنیا سے بہتر ہے جو فنا ہونے والی۔ تو یہ جو اس طریقے سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں اسے تفکر کہتے ہیں۔ تفکر کرنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کم از کم 500 سے زیادہ مقام پر صراحت کے ساتھ یا دلالتن تفکر کرنے کا حکم فرمایا یا اس کے بارے میں ترغیب دی۔ جیسے قرآن پاک کی وہ جتنی آیتیں جن میں اللہ تعالی کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالی کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، وہ ساری کی ساری آیتیں اس لیے ہیں کہ اس میں غور کرو، اس میں تفکر کرو۔ جیسے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے قائم کیا، زمین کو دیکھو اتنی وسیع زمین بنائی، پہاڑوں کو دیکھو زمین کے اندر میخیں گاڑ دیں، بادلوں کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اٹھاتا ہے اور اس سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے کیسے زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس شے سے پیدا کیا، تم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ درختوں کی طرف غور کرو، ایک بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ پھلوں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی سورج کی روشنی سے، ایک ہی طرح کی ہوا سے کتنی اقسام کے پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں ان سب میں کیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یحییٰ علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، یہ جتنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ان کی قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً ہر تذکرے کے آخر میں ملتا ہے اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، یا کسی جگہ ہوتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ تو یہ جو عبرت حاصل کرنا ہے یہ تفکر سے ہوتا ہے۔ ہم جو کسی کا برا انجام سنتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا، تباہ ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غور و فکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی اس نے یہ کیا اور یہ ہو گیا، مجھے بچنا چاہیے۔ اس کا نام تفکر ہے کہ ہم دوسرے کا انجام دیکھ کر اپنا انجام سوچیں، ہم دوسری قوموں کے حوال سن کر اپنی قوم کا حال دیکھیں۔ تو اب قرآن پاک میں جو گزشتہ قوموں کے احوال ہیں ان کا بیان اس لیے کہ ہم فکر کریں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا جتنا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان تاکہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، تاکہ تمہیں نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو، اور جہنم کا تذکرہ عذاب کا تذکرہ، کیوں؟ کہ اس کو پڑھو، اس میں غور کرو تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ تو قرآن پاک کا اول و آخر جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ تفکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، جنت کی نعمتوں میں، جہنم کے عذابات میں، گناہ گاروں کے انجام میں، نیکوں کے اچھے صلے میں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی عظمت میں غور کیا جائے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہو، جب جنت میں غور کیا جائے گا تو نیک اعمال سے محبت پیدا ہو، جب جہنم کے عذاب میں غور کیا جائے گا تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ تو یوں تفکر کرنا جو ہے یہ چونکہ ہمیں نیک اعمال کی طرف لے جانے والا اور ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے، تو ایسا تفکر کرنا بھی ضروری، کیونکہ ان چیزوں سے بے فکری جو ہے یہ جہنم اور یہ گناہوں کی طرف لے جانے والے۔ جو آدمی جہنم کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، عذاب کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا بڑا سہل ہو جاتا ہے، گناہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیش نظر سزا نہیں، اس کے پیش نظر اس کا کوئی انجام نہیں۔ تو تفکر کرنا جو ہے یہ دوسرا باطنی عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا باطنی عمل تفویض، تفویض تا فا واو یا اور دواد، دواد کے ساتھ تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے کے بارے میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے تفویض۔ تفویض کا معنی کیا ہے؟ تفویض کا معنی یہ ہے کہ تدبیر کر کے، تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کہ کام کچھ نہیں کیا اور اللہ کے سپرد، اپنی طرف سے بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اب نتیجہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ۔ تو تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ تفویض۔ اب جب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب اگر کوئی نقصان ہوگا تو آدمی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا تھا، اب اگر نقصان ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے آیا، لہذا اب میرے لیے دل و جان سے قبول ہے، کیونکہ اب یہ مالک و مولا کی طرف سے آیا، اب مجھے قبول ہے۔ تو تفویض یہ بنیادی طور پر شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا، کہ آدمی تدبیر اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، جس کے نتیجے میں اگر اس کو فائدہ پہنچے تو اب وہ اس کو اپنا نہیں شمار کرے. جب کام کیا اور اس کا کوئی بدلہ ملا، اب اگر اچھا بدلہ ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے ہاتھ کا عمل نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، تو خوبی کو وہ اللہ کی طرف سے شمار کرے گا. اور اگر کوئی نقصان ہوا تو چونکہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ مولا کی طرف سے ہو رہا ہے، اب اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے. اچھائی ہوگی تو شکر کرنا آسان ہوگا، کیونکہ شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. تو جب اس نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا اور اب اس کو کچھ ملا، تو یہ تو اول و آخر اسی پر نظر جما کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے، تو اب اس کے لیے شکر کا حصول آسان ہو، اور اگر نقصان پہنچے گا تو صبر کا حصول آسان ہو. تو تسلیم و تفویض ہے یہ شکر اور صبر کی طرف لے کر جانے والے، اور یہی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے والے. اس کے حصول کا طریقہ، اس کے حصول میں بھی دو چیزیں بنیادی. اللہ تعالی کی جتنی محبت دل میں ہوگی آدمی اتنا ہی تفویض و تسلیم کے مقام پر بڑھتا چلا جائے گا. جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی آدمی اپنا معاملہ اتنا ہی اللہ کے سپرد کرے گا، اور تفویض جتنی کم ہوگی تو بعض اوقات نتیجہ معاذ اللہ کفر تک جا پہنچتا ہے. کہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو کفریات بولنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. جیسے کسی کا بیٹا مر جائے وہ بولتا ہے کہ یا اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا، یہ کفریہ جملہ بعض اوقات بولا جاتا ہے. یا جو ہے کہ یا اللہ اس کی جوانی پہ رحم نہیں آیا، کوئی جوان مر جائے تو یا اللہ اس کے یہ ننے منے بچے کو بھی نہیں دیکھا، اس کو بھی مار دیا. تو اب یہ جو کفریہ جملے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو یہی کہتا کہ اے اللہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں مگر ہمارا دل تیری رضا پہ راضی ہے. تسلیم و تفویض تو یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو 2.5 سال عمر تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، بیٹے کے فوت ہونے پہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اور ہمارا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے. آنکھیں رو رہی ہیں لیکن دل اللہ کی رضا پہ راضی. تو یہ تفویض ہوتی کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی رضا پہ راضی رہا جائے، جس کے لیے دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے رضا بالقضاء. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. تو اب اس تسلیم و تفویض اور رضا بالقضاء چھوڑنے کا نتیجہ کفر تک جا پہنچتا ہے. کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی وہ یہ نہیں کبھی کہے گا کہ یا اللہ جوانی پہ رحم نہیں آیا، وہ یہ نہیں کبھی کہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی، وہ صرف یہی کہے گا کہ اے اللہ آنکھ روتی ہے کہ طبعی رنج ہے، طبعی الم ہے، مگر دل تیری رضا پہ راضی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی مسائل اور مشکلات کے اندر شاید سب سے بڑھ کر حاجت ہوتی، تاکہ آدمی کی زبان سے شکوا شکایت نہ نکلے، بے صبری کے جملے نہ نکلے، کلمات کفر نہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کے جملے نہ نکلے. تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ تسلیم و تفویض. چوتھا باطنی عمل ہے جس کا قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ بائے نیم جس کا تذکرہ ہے، وہ ہے تقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید 100 سے بھی زیادہ آیتیں ہوں گی جن میں تقویٰ کا حکم فرمایا، تذکرہ فرمایا، متقین کے اوصاف بیان فرمایا، متقین کے فضائل بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. تو یوں تقوی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بکثرت فرمایا گیا. تقوی کا معنی ہے، عربی لفظ ہے تقوی، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، وقایقی یہ اس کا وہ گردان کے اعتبار سے بنتا ہے، تقوی کا معنی ہے بچنا. کس شے سے بچنے کا نام تقوی ہے؟ ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے. تقوی ہر اس شے سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے. آگے اس کے پھر درجات شروع ہوتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے شرک اور کفر سے بچنا، کیونکہ وہ کفر و شرک اللہ سے دور لے جانے والے، سب سے زیادہ دور لے جانے والے. تو نمبر ایک شرک اور کفر سے بچنا، نمبر دو گمراہی اور بد مذہبیت سے بچنا، گمراہ کن عقائد سے بچنا. گمراہ عقیدے، گمراہ ہونا یہ بھی اللہ سے دور لے جاتا ہے. تیسرا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہ اللہ سے دور لے جاتے. چوتھا ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہ بھی اللہ سے دور لے جاتے. پانچواں ہے کہ جس شے کے بارے میں شبہ ہے، جس شے کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے پتہ نہیں ناجائز ہے، اس سے بچنا. کیونکہ جب کسی شے کے بارے میں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو شبہ کی چیز، اور شریعت نے شبہ کی اشیاء سے بھی بچنے کا حکم فرمایا. تو یہ پانچواں درجہ کہ شبہات سے بچنا. چھٹا درجہ ہے مباحات سے بچنا، تقصیر مباحات سے بچنا، کہ مباح اشیاء کی کثرت، یعنی اعلیٰ قسم کا لباس، بہترین قسم کے کھانے، اعلیٰ قسم کی رہائش، ہر وقت بن ٹھن کے رہنا اور ایک اس میں یعنی ایک سٹینڈرڈ کے اندر رہنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا نتیجہ عام طور پہ چونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جانا ہوتا ہے، لہذا تقلیل مباحات، کہ مباحات کم سے کم استعمال کرنا تاکہ اللہ سے دوری نہ ہو، یہ چھٹا درجہ. ساتواں درجہ کہ غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، جو تصوف کا مرتبہ بنتا ہے فنا فی اللہ. تو یہ جو ساتواں درجہ ہے یہ تو خواص اولیاء کرام کا مقام. چھٹا درجہ تقلیل مباحات، یہ جو اعلیٰ درجے کے متقی حضرات ہیں یہ ان کا درجہ. شبہات سے بچنا، یہاں سے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں بھی بطور خاص حکم ہے کہ ہم شبہات سے بچیں. اس سے اوپر صغیرہ گناہ، اس سے اوپر کبیرہ گناہ، اس سے اوپر گمراہی بد مذہبیت، اور اس سے اوپر کفر و شرک. تو تقوی ان سات درجات میں منحصر، یہ سات درجات ہیں تقوی کے. تو اب تقوی کا پہلا درجہ فرض، تقوی کا پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا، یہ تو ایمان. دوسرا درجہ کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ فرض. بد مذہبی سے بچنا، یہ بھی فرض. تیسرا جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ بھی فرض. چوتھا صغیرہ گناہ سے بچنا، یہ بھی فرض. پانچواں شبہات سے بچنا. تو شبہات کے بھی درجات ہوتے ہیں، کہیں اسے بچنا واجب ہوتا ہے، کہیں اسے بچنا سنت ہوتا ہے، کہیں اسے بچنا مستحب ہوتا ہے. تو یہ اس کے پھر آگے درجات بن جاتے ہیں. اس کے آگے کے درجے مستحبات میں سے آتے ہیں. تقلیل لذات کرنا، تقصیر مباحات سے بچنا، غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، یہ پھر مستحب کے درجات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تقوی کے درجات ہیں، جس میں درجہ ایمانیات بھی ہے، درجہ فرض بھی ہے، اور درجہ سنت و مستحب بھی ہے. تو یہ اس کے مختلف درجات بنتے ہیں. تو یہ تقوی کی بنیادی چیز ہی، کہ تقوی کا معنی بچنا، اور بچنا ہر اس شے سے جو اللہ سے دور لے جانے والی. اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی متقی بنے کیسے؟ متقی بننے کے جو طریقے ہیں وہ تو بیسیوں ہیں، بیسیوں طریقے. لیکن جو طریقے ہمارے لیے آسان اور بآسانی میسر، آسان بھی ہیں اور بآسانی میسر بھی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، آدمی اپنا ذہن بنا لے کہ ہر شے سے پہلے، خواہ وہ کرنا ہے یا اسے بچنا ہے، ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالی کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں ہے. ہر شے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اس کی ناراضگی کس میں ہے. کسی سے کلام کرنے میں اور کسی سے کلام ترک کرنے میں یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے یا نہیں. جس کام میں اللہ کی رضا ہے اسے اختیار کر لے اور جس میں اس کی ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دے. یہ تقوی کی جان, یہ تقوی کی روح کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی اپنے پیش نظر رکھے. دوسرا طریقہ ہے متقین کی صحبت اختیار کرنا ہے, اہل تقوی کی صحبت اختیار کرنا. جو آدمی متقی ہے, گناہوں سے بچنے والا ہے, گناہوں سے نفرت کرنے والا, گناہوں کے بارے میں دوسروں کو سمجھانے والا, نیکیوں سے محبت کرنے والا, نیکیوں پر عمل کرنے والا, نیکیوں کی طرف ترغیب دینے والا, با عمل جو ہے آدمی اس کی صحبت اختیار کرے. کیونکہ جتنا اثر کسی کے پاس بیٹھنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اتنا اثر دنیا میں کسی شے سے حاصل نہیں ہوتا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا, اور صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی, اور ولی کی ایک لمحے کی صحبت ہزار سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. ہزار سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. آپ نے ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ غلط صحبت میں پڑے تو خود بھی غلط ہو گئے, غلط صحبت میں پڑے تو خود بھی غلط ہو گئے. برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے, ان دوستوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جن لڑکوں کا, جن دوستوں کی ساری گفتگو یا لڑکیوں کے بارے میں یا لڑکوں کے بارے میں یا فلموں کے بارے میں یا شراب کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا ہنسی مذاق یا تمسخر یا ٹھٹھا تو بس انہی کاموں کے اندر تھے. تو جو ایسی صحبت میں گیا وہ ویسا ہی بن گیا, جو شرابی کی صحبت میں گیا وہ شرابی بن گیا, جو چرسی کی صحبت میں گیا وہ چرسی بن گیا, جو ہرنچی کی صحبت میں گیا وہ ہرنچی بن گیا, اور جو نیک صحبت میں آیا علماء کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع ہوا, اجتماع میں آنا شروع ہوا, قافلے میں جانا شروع ہوا, تو یہ آپ میں سے, میرے خیال میں جو آپ بیٹھے ہوئے آپ میں سے ایسے بیسیوں کے سینکڑوں ہوں گے کہ جو اسی وجہ سے نیک بنے ہوں کہ نیک صحبت اختیار کی تو نیک بن گئے. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے, ورنہ تو اتوار کا دن ہے, آج ساری رات فلمیں دیکھ رہے ہوتے اور دن کو سو رہے ہوتے. تو یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے فرد علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے, تو یہ نتیجہ کس کا ہے کہ آپ نے اچھی صحبت اختیار کی, اس کے نتیجے میں آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے, آج مزید اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے, اور اس اچھی صحبت سے سیکھ کر جو آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر پھر یہی باتیں جاری ہوتی ہیں کہ جب آپ نے سیکھی یہی ہے, آپ نے سنی یہ ہے, آپ نے کی یہ ہے, تو اب آگے جا کر جب آپ دوسروں سے بات کریں گے تو ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ یہ چیز فرض ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس کو کرنا ہے, اس سے بچنا, تو آپ کی بات بھی یہی ہوگی. تو سب سے اہم ترین طریقہ تقوی کے حصول کا یا کسی بھی نیک عمل کے حصول کا یہ ہے کہ متقین کی صحبت میں بیٹھا جائے, اہل تقوی کے پاس بیٹھا جائے. تو ہمارے لیے اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, کہ جہاں پر ہم اپنے چشمے سر سے جس کی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو دلائل سے سمجھانا پڑے کہ نہیں دیکھیں یہ دلیل ہے, یہ نتیجہ ہے, یہ جناب یہ دلیل ہے, یہ نتیجہ نہیں. یہاں پر تو یہ ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے بولے کہ بھی آپ بتائیں کیسے ماحول میں آئے. تو اچھی صحبت کے فائدے تو آپ اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہیں, اب تو ہم اتنے دیکھ چکے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے وہ بات ایک بالکل معمول کی بات بن گئی. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی آدمی نیک بنتا تھا تو ڈھنڈورا مچا ہوتا تھا اس کے بارے میں, نیک بن گیا فلاں بندہ. وہ یہاں تو ماشاءاللہ ہر دن ڈھیروں ڈھیر اور اس قدر کثرت کے ساتھ لوگ نیک بن رہے ہیں کہ ان کی تعداد گننا مشکل. تو یہ اچھی صحبت اور اچھے ماحول کی برکتیں. تو اچھی صحبت جو ہے یہ تقوی کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور ایک اور طریقہ وہ ہے متقین کے احوال پڑھنا, متقین کے حالات پڑھنا, ان کی سیرت پڑھنا, ان کے تقوی کے واقعات پڑھنا. یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ, بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھنا, بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے. بزرگوں کے حالات پڑھنا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے برابر ہے. آپ تصور یہ کریں کہ جو حال اس بزرگ کا میں پڑھ رہا ہوں, جو حکایت میں اس بزرگ کی پڑھ رہا ہوں, گویا میں اس بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا. تو جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گے کہ واقعتاً آپ اس بزرگ کے پاس ہیں اور اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں. تو بزرگوں کے حالات پڑھنا جو ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا بڑا مفید ذریعہ ہے. پانچواں باطنی عمل, پہلا اخلاص, دوسرا تفکر, تیسرا تفویض و تسلیم, چوتھا تقوی, اور پانچواں ہے تواضع, عاجزی اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں, اکڑ کر, سینہ پھلا کر, سینہ اکڑا کر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور رحمان کے بندے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تواضع دو طرح ہے, ایک ہے تواضع اللہ کی بارگاہ میں اور ایک ہے تواضع اور عاجزی لوگوں کے سامنے. ایک اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور ایک لوگوں کے سامنے عاجزی. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی, اس کے بکثرت درجات و فرض ہیں, بکثرت درجات و فرض. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کیا ہے؟ ہم اپنی پیشانی جو ہمارے بدن کا سب سے بہتر اور افضل ترین حصہ ہے اسے ہم خاک پر رکھ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ. تو نماز اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور عاجزی کی ایک صورت ہے. اسی طرح اور جو اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے عقائد ہیں اس میں بکثرت وہ پہلو ہیں کہ جس میں ہماری طرف سے عاجزی ہے, اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا تحفہ عاجزی ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ ساری چیزیں عاجزی, کہ تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں اور تمام زبانی عبادتیں اے اللہ سب تیرے لیے. تو ہماری ساری عبادتیں ظاہری باطنی, جسمانی روحانی, مالی بدنی, یہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں, یہ بندے کی طرف سے عاجزی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو بندے کا سب کچھ اللہ کا ہے, یہ عاجزی کی ایک صورت. کوئی نقصان ہو جائے, عزیز فوت ہو جائے, ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نقصان ہو گیا اور آدمی شکوا شکایت کی بجائے اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارا عزیز فوت ہو گیا, ہمارا قریبی مر گیا, ہمارا تو نقصان ہو گیا, اے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے, ہم تو ہیں ہی اللہ کے. تو یہ عاجزی کی صورت کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے. پھر اس کے آگے درجات ہیں, وہ درجات جو ہے وہ اولیاء کرام کے مراتب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں یا تقوی کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. جتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی آدمی میں اتنی عاجزی پیدا ہوگی. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, عام کسی آدمی سے متاثر ہے کہ یہ بڑا متقی, بڑا نیک, بڑا علم والا ہے, تو آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ بھائی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے, بڑا آدمی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے, تو ہم کیا حضور کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ہمارا محاورہ ہے کیوں گناہگار کرتے, تو آپ اس کے ارے حضرت ہماری کیا اوقات ہے, یا ہم کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت کرے اور بزرگ جو ہے وہ چند آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ماشاءاللہ بڑے شفیق ہیں اور کرم نوازی فرماتے رہتے ہیں اور جو ہے بہت ان کی مہربانیاں ہیں، تو اب اگر وہ مرید ہے یا وہ شاگرد ہے یا وہ متوسل ہے، وہ عقیدت رکھنے والا عقیدت مند ہے، وہ کیا کہے گا؟ ارے حضور ہم کیا، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عاجزی ہوتی ہے. تو اب جس کی جتنی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے اس کے سامنے ہم عاجزی اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی کے سامنے جو عاجزی کریں گے اس سے بڑھ کر اپنے باپ کے سامنے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہے. جتنی باپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے استاد کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استاد کی علمی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے. جتنی استاد کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنے پیر کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کی عظمت ان سے زیادہ ہوتی ہے. تو جس کا مرتبہ جتنا بلند ہے اس کے سامنے عاجزی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو سب سے بڑا مرتبہ اللہ، سب سے بڑا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے عاجزی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میرا تو وجود ہی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرم، اسی کی رحمت، اسی کا سارا کچھ. تو یہ عاجزی اور تواضع کا مرتبہ ہے. یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے آدمی کا ولایت کی طرف قدم اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی. دوسری عاجزی ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ عاجزی یہ بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ عاجزی جب لوگوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے. عاجزی جب لوگوں کے سامنے ختم ہوتی ہے تو تکبر شروع ہوتا ہے یا خود پسندی شروع ہوتی ہے. خود پسندی کیا ہوتی؟ کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، یہ خود پسندی. اب یہ کب شروع ہوئی؟ عاجزی تو یہ تھی کہ میں کہتا کہ وہ بہتر ہے، میں کمتر ہوں. عاجزی تو یہ ہوتی کہ ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں. اب اگر ہم دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہے تو یا تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، اور یا اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے کے ساتھ اس کو حقیر بھی سمجھیں گے، دوسرے کو حقیر بھی سمجھیں گے. اگر صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھا تو خود پسندی، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو حقیر بھی سمجھا تو تکبر، اور تکبر حرام. تو اب تواضع اور عاجزی کی ایسی صورت جو تکبر سے بچانے والی ہو وہ فرض. تو تواضع لوگوں کے ساتھ یہ ہے، لوگوں کے لیے تواضع کا مطلب یہ ہے، جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے ذہن میں آئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نمازی، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، اور بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، علم والا بھی ہے. یہ ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف ایک آدمی ہے نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، حج فرض ہے وہ نہیں کر رہا، زکات وہ نہیں دے رہا، برے اعمال وہ کرتا ہے، گناہوں میں وہ مبتلا ہے. یہ نیک آدمی اس کو اچھا سمجھے کیسے؟ نمازی بے نمازی کو سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، روزہ دار بے روزہ کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے، داڑھی والا داڑھی منڈے کو سمجھے یہ مجھ سے اچھا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نیک عمل کر رہا ہوں، پھر یہ مجھ سے اچھا کیسے؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اعمال کی کثرت. اعمال کی کثرت، نمازی بحیثیت نماز، نمازی بحیثیت نماز بے نمازی سے اچھا ہے، روزہ دار بحیثیت روزہ دار بے روزہ دار سے اچھا ہے، حاجی بحیثیت حاجی حج نہ کرنے والے سے اچھا ہے،
زکات دینے والا بحثیت زکات دینے والے کے زکات نہ دینے والے سے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن چونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایک نیک عمل دوسرے کے سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے, دوسرے کے سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے. تو اب نیک آدمی یہ سمجھے, نیک آدمی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل, اس ظاہری گناہگار آدمی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کر ہو. اس کا کوئی عمل جو میں نہیں جانتا, اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہو. اب اس کی مثال عرض کرتا. بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار آدمی تھا, بڑا عبادت کرنے والا, روزہ نماز ذکر اللہ ان کاموں میں مشغول رہنے والا. ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مرتبہ تھا کہ جب وہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. کتنا نیک, اتنا نیک کہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا. ایک گناہگار آدمی نے اس کو دیکھا, اس نے کہا ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے یار اس کا, اتنا نیک, دھوپ میں بیٹھا بادل نے سایہ کیا ہوا, ارد گرد دھوپ ہے. اس نے کہا کہ یار میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں ان کے پاس, نیک آدمی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھوں گا, سایہ بھی مل جائے گا, ان کا فیض بھی مل جائے گا. وہ گناہگار آدمی اٹھا اور جا کر اس عابد و زاہد نیک آدمی کے پاس بیٹھ گیا. یہ کس لیے سے آیا کہ میں گناہگار, یہ نیک, میں ان کی صحبت میں بیٹھوں گا, فیض ملے گا اور اللہ تعالی مجھ پہ کرم فرمائے گا. اب جب وہ گناہگار اس نیک آدمی کے پاس آیا تو اس نیک آدمی کے دل میں آیا کہ یہ گناہگار میرے پاس کہاں سے آ گیا. وہ گناہگار تو عاجزی کر کے آیا اور یہ نیک جو ہر اعتبار سے اس پر فائق, یہ عاجزی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا, یہ تواضع کو چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ گناہگار میرے پاس کہاں سے آ گیا. یہ دل میں خیال کر کے وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا, وہ نیک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑا, بادل اس کے ساتھ جانے کی بجائے گناہگار کے سر پہ کھڑا رہا, گناہگار کے سر پہ کھڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عاجزی نے اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھا دیا. تو اب یہ گناہگار, یہ فاسق, یہ فاجر, وہ نیک متقی پرہیزگار نمازی روزہ دار, وہ خدا کا ذکر کرنے والا, لیکن عاجزی کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس گناہگار کا مرتبہ بلند کر دیا اور اس نیک آدمی کا مرتبہ نیچے کر دیا. تو یہ وہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک آدمی گناہگار کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے کیسے, کہ میں اچھا بھلا نمازی ہوں, میں گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, میں اور بھی نیک عمل کرتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, مسائل بھی سیکھتا ہوں, میں سارا کچھ کر رہا ہوں. یہ گناہگار ساری رات فلمیں دیکھنے والا, نماز یہ نہیں پڑھتا, روزہ یہ نہیں رکھتا, حج فرض ہے یہ نہیں کرتا, زکات فرض ہے یہ نہیں دیتا, گناہ سارے یہ کرتا ہے, میں اس کو اپنے سے بہتر سمجھوں کیسے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عاجزی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے, جو نیک آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو, اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو, اور میرا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے میرا مرتبہ ہی کوئی نہ ہو. تو اپنے بارے میں بدگمانی, اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا, یہ عاجزی کی بنیاد ہے. اپنے بارے میں بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا, نیک گمان رکھنا, یہ عاجزی کی بنیاد ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے, میں آپ کو عرض کروں یہ ہوتا بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ جو نیک آدمی ہے, نیک اعمال فرض ہیں جو اپنی جگہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو نیک آدمی یا جو نیکیاں کرنے والا اپنی نیکیوں کے بنا پہ عاجزی چھوڑ کے بیٹھا ہوا, اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جاہل مطلق, کوئی علم نہیں, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی توحید اتنی کامل ہوتی ہے، اس کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ بڑا نیک اور فاضل آدمی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر آپ ایک اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑا درمیانے درجے کا سمجھدار اور اچھی معلومات رکھنے والا آدمی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بد مذہب آدمی اس کو آ کے کوئی باتیں بتانے لگتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی آدمی جو پہلے بڑے ماشاءاللہ مضبوط نظر آتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ کسی نے آ کے ان کو وسوسہ ڈالا، دلائل سمجھائے، ہاں ٹھیک ہے بھائی صحیح، یہ گیا۔ اور دیہات کا بالکل ان پڑھ آدمی جس نے الف سے آگے بے نہیں پڑھی، اس پہ 100 آدمی مل کے کوشش کر رہے ہیں، وہ آخر میں سب سے آخر میں ایک ہی کہتا ہوں بھائی معاف کرو، جاؤ یار میں نہیں چھوڑنے والا۔ ایمان اس کا مضبوط ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے آپ کو فاضل اور بڑے اچھے لوگ نظر آئیں گے، آپ کبھی غم کے موقع پہ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوتی، کہاں کا صبر اور کہاں کا جو ہے وہ تسلیم و تفویض، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ایک طرف آپ کو دیہات کی بوڑھی عورت ملے گی، بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا، اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، بس جیسے اللہ کی رضا جی، جیسے اللہ کی رضا، مولا راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں جی، اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، مولا راضی تو ہم بھی راضی ہیں جی، اللہ نے کیا، اللہ کے کرنے میں حکمت ہوتی ہے، یہ اس کے جملے ہوں گے جو ان پڑھ ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ اور ایک طرف یہ پڑھا لکھا اور ظاہری نمازی، مصیبت آئی تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے نیک نہیں ہے، اللہ تعالی نے اسے توکل میں، اسے اپنے اوپر ایمان میں، اسے توحید میں، اسے تسلیم و تفویض میں، اسے صبر و شکر کے اندر اتنا مضبوط بنایا ہو کہ اس کا وہ ایک عمل جو ہے وہ دوسرے کی زندگی کے سارے اعمال سے بہتر ہو۔ کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ تو دل کے اعمال پہ ہوتا ہے، دل کے اعمال جو ہے یہ تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے دیگر اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے افضل ہے، اور فرمایا کہ ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شے کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے دل میں ہے۔ تو بظاہر ہمیں گناہگار نظر آنے والے کے دل میں پتہ نہیں ایمان کتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا مضبوط۔ میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ دنگ رہ جاتا ہے آدمی ان کے توکل کے اوپر، ایسا نقصان ہوا، ایسا نقصان ہوا کہ جس کے کہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل الٹ کر رہ جائے، تو ان سے تعزیت کی کہ بڑا نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ بدل آپ کو عطا فرمائے۔ ان کا آگے سے جواب سن کے حیران کہ یا پھر کیا ہوا، اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، اللہ اور دے دے گا، اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، اللہ اور دے دے گا۔ اب ظاہری اعتبار سے نہ اس کی داڑھی تھی، نہ امامہ تھا، اور نہ وہ نمازی تھا، نہ اس کے کوئی اور نیک اعمال سامنے تھے، اور بہت ساری برائیوں کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ علم تھا، لیکن اس کا جواب سن کے، اس کا توکل سن کے، اس کا صبر کا مقام دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ تو ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ اچھے بھلے آدمی جو ہے وہ شکوے کرتے نظر آئیں گے، اور ظاہری طور پہ بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ ایسے ہی ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کا اللہ تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ ہوگا۔ تو یہ ہم جو ہے دوسروں کے بارے میں یہ سمجھیں ظاہری اعتبار سے۔ اب ہمارے سامنے اگر دو آدمی، اب یہاں پر ایک فرق یاد رکھے، یہ نہ ہو کہ مسئلہ جو ہے وہ الٹ یاد ہو جائے۔ ایک ہے ہمارے سامنے ایک آدمی اور یہ دوسرا آدمی، یہ نمازی یہ بے نمازی، ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے گمان میں اس سے اچھا ہے، یہ نمازی ہمارے گمان میں اس بے نمازی سے اچھا ہے۔ یہ ہے جب ہم دوسروں کے بارے میں غور کریں، اور ایک ہے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں غور کرنا۔ یہ جو ابھی میں نے تفصیل عرض کی ہے یہ والی ہے، اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں۔ دوسروں پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ ایک طرف ہمیں جو ہے وہ انتہائی متقی آدمی نظر آئے اور دوسری طرف فاسق و فاجر نظر آئے تو ہم بولے ہو سکتا ہے یہی اچھا ہو بھائی۔ تو دوسروں کے بارے میں یہ فیصلہ اور فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، دوسرے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف، ظاہراً ہم اسے نیک دیکھ رہے ہیں، اسے گناہگار دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری نظر میں اچھا ہے، یہ ہماری نظر میں اچھا نہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم یہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم ظاہری طور پر بڑے عمل کرنے والے، لیکن وہ دوسرا ظاہری طور پہ عمل نہ کرنے والا، اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو ہم سے بڑھ کر. اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں، تو ہم اس میں بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے، پتہ چلا کہ 15 آدمیوں کا گھر وہی چلا رہا تھا، یتیموں کی پرورش وہی کر رہا تھا، یتیموں کی لکھائی پڑھائی ساری وہی کر رہا تھا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے اپنے اور دوسروں کے حوالے سے عاجزی اختیار کرنا یہ ضروری. اب یہ عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے، یہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ نیک آدمی اور ظاہری طور پہ جو نیک آدمی نہیں ہے دونوں کے لیے، نمازی بے نمازی دونوں کے لیے، کہ ہر آدمی اپنے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے، کہ میرے اعمال میں نقص اور کمی ہو سکتی ہے اور گناہ میرے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. تو یہ عاجزی اور تواضع کے بارے میں چند چیزیں عرض کی. اب اللہ کے سامنے عاجزی، اس کے حصول کا طریقہ کہ اللہ کی عظمت پیش نظر ہے، جتنی اللہ کی عظمت پیش نظر ہوگی اتنی عاجزی پیدا ہوگی. اور دوسروں کے سامنے عاجزی کرنا اور لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے کا طریقہ کیا، کہ آدمی اس کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہے اور اپنے بارے میں اپنے عیوب کو سوچے، اپنے عیبوں کو سوچے، کیونکہ عیبوں سے پاک جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، اولیاء محفوظ، ٹھیک ہے، اور ہم ولی بھی نہیں، ہم اس سے نیچے ہیں. تو ہم عام آدمی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے بارے میں یہی سوچیں گے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں کم. پھر اب اس میں ہر آدمی اپنی اچھی سوچ کیسے کر سکتا ہے، ایک صرف مثال عرض کرتا ہوں، اس سے ہر آدمی غور کر سکتا ہے. بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے، بوڑھا آدمی جوان کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ جوان ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں. اور جوان آدمی بوڑھے کے بارے میں یہ سوچے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی عمر زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ. تو یوں جب ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اچھے پہلو کے اعتبار سے سوچے گا تو دل میں عاجزی پیدا ہوگی. اور ایک عاجزی کا حل حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا، عاجزی حاصل کرنے کا طریقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری ہے. عاجزی کے مقابلے میں تکبر ہی ہے نا، فرمایا جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری. اور یہ اتنا پیارا نسخہ ہے، اتنا پیارا نسخہ ہے کہ آپ اس پہ غور کر لیں. ایک سیڈ ہے، اس کے نیچے 1000 ملازم کام کرتے ہیں اس کی فیکٹری میں. اب اگر وہ سیٹھ آ کر کوئی مزدور اس کا روڈ کے اوپر کھڑا ہوا اور وہ آگے اس سے سلام لیتا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، تو بتائیے تکبر رہے گا وہاں پر؟ کہ ایک آدمی گاڑی سے اتر کے آ کے غریب مزدور کو روڈ پہ کھڑے ہوئے آ کے سلام کر رہا ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے کی عاجزی. اسی طرح ایک ظاہری طور پہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے جو بالکل ہی کوئی عجیب و غریب ہے، اس سے حسن نیت کے ساتھ جا کر اگر وہ سلام لیتا ہے تو یہ عاجزی. ایک مالدار آدمی غریب آدمی سے آ کر محبت سے سلام لیتا ہے، یہ عاجزی. تو سلام میں پہل کرنا عاجزی کے حصول کا بڑا اعلیٰ طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن ان پہ غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے. جیسے نماز با جماعت پڑھنا، نماز با جماعت پڑھنا بھی عاجزی کا طریقہ. کیوں؟ کہ نماز با جماعت میں سب برابر کھڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے غریب آگے کھڑا ہو، امیر پیچھے کھڑا ہو، تو وہاں جا کے سب برابر ہو گئے. اب اگر اس کو کوئی سوچ بھی لیتا ہے ساتھ کہ جیسے ہم یہاں پر سب برابر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب برابر ہیں، اور نیک اعمال میں ہو سکتا ہے دوسرا بہتر ہو، تو یہ عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ. یہ تھا پانچواں باطنی عمل. چھٹا باطنی عمل ہے توبہ. توبہ کے بارے میں بھی بکثرت آیات اور کثیر احادیث موجود ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. توبتن نصوحا، ایسی توبہ کہ جس میں دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا، دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا، یہ توبتن نصوحا ہے. توبہ کی تعریف کیا، توبہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے نا کہ زبانی بول دیا یا اللہ میری توبہ، تو یہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ توبہ نہیں ہے. باقی وہ بالکل ہی جہالت کے چہرے پہ دو تھپڑ مار کے بول دیا میں نے توبہ کی, وہ تو ویسے ہی توبہ نہیں. توبہ کے تین رکن ہیں, تین اس کے بنیادی چیزیں ہیں. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو ہے شرمندگی, گناہ پر شرمندہ ہونا, اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر گناہ پر شرمندہ ہونا, یہ ہے سب سے بنیادی چیز. اور بعد نے کہا کہ صرف یہی توبہ ہے. بعض علماء نے تو فرمایا کہ توبہ کا ایک رکن ہے اور وہ یہ ہے, اور اکثر نے فرمایا کہ تین رکن ہیں. نمبر ایک, گناہ پر شرمندہ ہونا. نمبر دو, جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا. گناہ بھی چلتا رہے اور توبہ بھی چلتی رہے تو یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور اس کے ساتھ بول رہا ہے کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں اور ارادہ بھی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھوں گا, تو یہ کوئی توبہ نہیں. شرمندہ ہونا, جس گناہ سے توبہ کی اس گناہ کو چھوڑ دینا, اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرنا. آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرنا, پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں, ایک ماضی کے اعتبار سے, ایک حال کے اعتبار سے, ایک مستقبل کے اعتبار سے. پھر یہاں پر توبہ میں ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے, اگر توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ تلافی بھی کرنی ہوگی, وہ تدارک بھی کرنا ہوگا. جیسے نماز نہیں پڑھی, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا. اب ایک تو توبہ یہ کہ دل میں شرمندگی اور روزہ نہ رکھنا, نماز نہ پڑھنا اس کو چھوڑے گا, آئندہ ہمیشہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا عزم کرے گا. اب اس کے ساتھ یہ کہ جو نمازیں چھوڑی اور جو روزے چھوڑے وہ ادا کرے گا, کیونکہ تلافی ممکن ہے یہاں پر, تو ان کی تلافی کرے گا کہ ان کو ادا کرے گا, ان کی قضا کرے گا. اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو حقوق العباد میں پھر دو پہلو. نمبر ایک, اگر تو اس کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو اس کی تلافی کرے گا. کسی کا مال اگر چرایا تو مال واپس کرنا پڑے گا, مال چھینا تو مال واپس کرنا پڑے گا. تو اگر حقوق العباد میں اس کی تلافی ممکن ہے تو وہ تلافی کرے گا. دوسرا, اس کے ساتھ بکثرت صورتیں وہ ہیں, بکثرت ساری نہیں, بکثرت صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی, اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی. جیسے غیبت کے بارے میں ہے, کسی کی غیبت کی اگر تو اسے پتا نہیں کہ اس آدمی نے میری غیبت کی ہے, اگر تو پتا نہیں اسے, تو پھر تو اس کے لیے صرف استغفار کرے گا. اور اگر جس کی غیبت کی اسے پتا چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اب اسے معافی بھی مانگنی ہو, اب اسے جا کے معافی بھی مانگنی ہو. اسی طرح اگر کسی پر ظلم کیا تھا, کسی کے تھپڑ مارا تھا, کسی کو گالی دی تھی, کسی کو برا کہا تھا, کسی کا مذاق اڑایا تھا, کسی کو ذلیل کیا تھا, کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا, اگر ایسا کوئی بھی کام ایزا والا کیا تھا تو اب اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ گالی دی تھی, میں اس سے آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر معافی بھی ایسی ہو کہ جس کو کہنا کہ شرع صدر کے ساتھ معافی, شرع صدر کے ساتھ معافی یہ ہوتی ہے کہ اپنا دل بھی پورا معافی مانگ رہا ہے اور معافی ایسے انداز میں مانگی کہ سامنے والا بھی سمجھے گا یہ معافی مانگ رہا ہے, صرف اتنا بتایا سوری یار وہ کر دیا تھا نا میں نے سوری. تو اتنی سی معافی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ صرف ہیلو ہائی کر رہے ہیں, یہ معافی نہیں ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً شرمندہ ہیں, واقعتاً شرمندگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. نہ یہ کہ بس جو وہ اڑتے اڑتے الفاظ کے اندر بول دیا اور نکل گئے تو وہ بچارا اس کو ہی پتا نہ چلے گا یہ معافی مانگ کے گیا یا ویسے ہی. تو اس طرح کی معافی نہیں, معافی اپنے دل کی شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دے مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو حقوق العباد کے اندر اگر تلافی والی صورت ہے تو تلافی کرنی, اور دوسری صورت اس کے ساتھ کہ تلافی کے علاوہ اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی بکثر صورتوں میں. تو یہ توبہ کے دو پہلو، حقوق اللہ کے اعتبار سے توبہ اور حقوق العباد میں توبہ.
اب توبہ کا دل میں جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ، کہ آدمی توبہ، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہو، اس کے دل میں توبہ کی رغبت کیسے پیدا ہو، اس میں کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یہ بڑا ہی مفید طریقہ ہے، کیونکہ اس ایک طریقے میں فائدے بہت زیادہ ہیں. وہ یہ کہ آدمی خلوت میں بیٹھ کر، ابھی توبہ نہیں کر رہا، ابھی توبہ کی رغبت پیدا کر رہا اپنے اندر کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالی کے اس بندے پر، جو بندہ سوچ رہا ہے، اللہ تعالی کے اس بندے پر احسانات کو یاد کرے. اللہ تعالی کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہری باطنی، جسمانی روحانی، خلوت و جلوت کے، نشست و برخاست کے، اپنی فیملی کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریں. جیسے ایک معمولی سا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جو معمولی نہیں حقیقتاً تو بہت بڑا ہے، لیکن کرنے کے اعتبار سے معمولی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے. یہ پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ٹکے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آنکھیں نہ ہوتے. کان نہ ہوتے تو بہرے ہوتے، دماغ نہ ہوتا تو پاگل ہوتے، ہوا نہ ہوتی تو سانس نہ لیتے، سانس نہ لیتے تو مر جاتے، پانی نہ ہوتا تو پیاس سے مر جاتے، رزق نہ ہوتا تو بھوکے مر جاتے. آنکھیں دی دیکھ رہے ہیں، کان دیے سن رہے ہیں، عقل دیے سمجھ رہے ہیں، ہوا دیے سانس لے رہے ہیں، رزق دیے کھا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک ایک ایک انگ میں، ایک ایک عضو میں اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں نعمتیں رکھی ہوئی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. تو اب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرے، اور اپنی ایک ایک نافرمانی کو یاد کرے، کہ نعمت کے بدلے میں فرما برداری ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں شکر ہونا چاہیے، نعمت کے بدلے میں اطاعت ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں خشوع ہونا چاہیے، نعمت کے بدلے میں دل میں عاجزی ہونی چاہیے، نعمت کے بدلے میں دل جھک جانا چاہیے، اور یہاں نافرمانی ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور میں نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں روزے نہیں رکھ رہا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں گناہوں میں پڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی میں فلاں فلاں گناہ کر رہا ہوں. تو یوں اگر آدمی تھوڑا اپنا محاسبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرے، اور اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کو گننا شمار کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں دل میں شرمندگی پیدا ہوگی، اور یہ شرمندگی آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جائے. تو یہ ایک طریقہ دل میں توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی. دوسرا یہ، گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑھے، سنیں اور سوچیں. گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب بار بار پڑھے، سنیں اور اس پر سوچیں. ایک مرتبہ پڑھنا میں عرض کروں کہ بعض اوقات تو ایک مرتبہ چوٹ لگ جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک مرتبہ پڑھا یا سنا، دل میں چوٹ لگی، توبہ کر لی، لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل پر زنگ کی تہ بڑی گہری ہو چکی، پرت پہ پرت چڑھتے گئے، تہ پر تہ چڑھتی گئی، خول پہ خول چڑھتے گئے. اب وہ گناہوں کی تہیں اور وہ میل کے خول، وہ محض ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے سے دور نہیں ہوتے. کپڑے پہ معمولی داغ ہے، ایک مرتبہ دھلائی سے صاف ہو جائے گا، اور اگر داغ اس پہ دبا کے چڑھا ہوا اور دو سال تک وہ دھو مٹی میں پڑا ہوا، تو اب وہ ایک مرتبہ کی دھلائی سے صاف نہیں ہوگا،
اس کو بار بار دھونا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، مختلف طریقوں سے دھونا پڑے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ صابن کے ساتھ دھونا پڑے گا، تو دلوں پر جو گناہوں کی تہیں اور میل کے خول چڑے ہوئے، وہ محض ایک مرتبہ جہنم کا عذاب پڑھ کر یا سن کر یا گناہوں کی وعیدیں پڑھ کر یا سن کر وہ فوری طور پہ عام طور پہ دور نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھنے کی حاجت ہوتی، دل میں وہ جاگوزی ہو جائے، اتنا جاگوزی ہو جائے کہ جب گناہ کی طرف ہاتھ بڑھنے لگے تو وعیدوں کی پوری فہرست جو ہے وہ دماغ میں آ جائے، جہنم کے عذاب کی پوری فہرست دماغ میں آ جائے، اب گناہ سے بچنا آسان ہوگا اور اب آدمی توبہ کی طرف آ گیا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کی رغبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ آدمی گناہوں کی وعیدیں اور جہنم کے عذابات کو پڑھے، سنیں، بیانات ہیں امیر اہل سنت کے، بیانات خاص طور پہ جو پرانے بیانات ان کو سنیں، قبر کے بارے میں جو ہیں، قبر کی پہلی رات، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، بد نصیب دولہا، تو اس طرح کی جو کیسٹس اور سی ڈیز ہیں ان کو سنیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ جو اور عذاب اور گناہوں کے بارے میں سی ڈیز، کیسٹس اور کتابیں ہیں ان کو پڑھیں سنیں، تو دل میں توبہ کا جذبہ راسخ ہوگا۔ تیسرا طریقہ جو مشاہدتن اور تجربتن نہایت ہی مفید ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے، اچھے ماحول میں بیٹھے، اچھی صحبت میں بیٹھے، جتنا اثر اس طریقے سے ہوتا ہے عام طور پر دوسرے طریقوں سے نہیں ہوتا، کہ آدمی جب نیک اجتماع میں بیٹھتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہے، جب آدمی ان میں بیٹھتا ہے، بیان سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اب اس کے ارد گرد سارے کے سارے توبہ کر رہے ہیں، سارے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، سارے اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں، سارے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اس مجموعی جو ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اترتی ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو جہاں پر 4,000 سے 10,000 افراد جمع ہو وہاں پر کتنے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں، تو جہاں پر اتنے اولیاء موجود ہوں تو ان کے قرب اور ان کی صحبت کے اندر جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارے دعا مانگ رہے ہوتے، تو اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ آدمی کو توبہ کی طرف لے کے جاتی، کیونکہ توبہ جو ہے ایک نور ہے جو دل میں اترتا ہے، ایک کیفیت ہے جو دل میں پھیلتی ہے، ایک شرح صدر ہے جس سے دل کھل جاتا ہے، جس سے دنیا میں زہد اور آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نیک ماحول، نیک صحبت، اچھا ماحول، اچھی صحبت جو ہے یہ توبہ کی طرف لے جانے والی۔ تو یہ چھٹا باطنی عمل تھا جس کی کچھ تفصیل عرض کی ہے، اس کے علاوہ مزید اور بہت سارے باطنی اعمال ہیں، مجموعی طور پہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب قریب ہے، اور اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں ان کی تعداد بھی 40 کے قریب، باطنی گناہ ان کی تعداد بھی 40 کے قریب، اور ایک اور اعتبار سے اس کی تقسیم ہے جسے ایمان کی شاخیں کہتے ہیں، شعاب الایمان، ایمان کی شاخیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جو سب سے نیچے کا شعبہ ہے وہ ہے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے آدمی اس کی نافرمانی چھوڑ دے۔ تو یوں جو ہے وہ 70 سے زیادہ شعبے، بعد نے 72، بعد نے اس سے کچھ زائد کہے، تو ان سب کی جدا گانا تفصیل ہے، ان میں محض جو ہے وہ 6 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی ہیں، ان میں بھی نہایت ہی مختصر، محض صرف تعریف اور اس کے حصول کا طریقہ، یہ دو چیزیں اس کے بارے میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطنی نیک اعمال اختیار کرنے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
السلام علیکم۔ حضرت، یہ آپ جو ساتواں پوائنٹ بتایا تھا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں۔
تقوی کا ساتواں درجہ تھا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، بیسیکلی سب سے بڑی تفسیر اسی کی ہے، اور اس سے قصدن جو ہے وہ اس کو میں نے ترک کیا تھا، کیونکہ ہمارے لیے جو پہلے درجات ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، کفر و شرک سے بچنا. دوسرا درجہ بد عقیدگی سے بچنا، یہ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو حاصل ہے. اس کے بعد کے درجات جو ہیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ اور شبہات سے بچنا. تو ہمیں تو عام طور پہ اسی کی پڑی ہوتی ہے کہ اسی یہی والا جو ہے وہ تقوی کا درجہ حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو تقلیل مباحات اور اس کے بعد غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے ہیں. غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا یہ اولیاء کرام کی اصطلاح ہے. اس کے آگے پھر درجات ہوتے ہیں، فنا فی اللہ، بقا باللہ. آگے اس میں پھر مختلف اولیاء کرام کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں جس میں کچھ فرق ہوتا ہے. بعض اوقات محض جملوں میں فرق ہوتا ہے، حقیقت سب کی ایک ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان میں جوہری طور پر بھی فرق ہوتا ہے. غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کا جو ہمارے لیے ایک عام فہم سا معنی ہے ہمارے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کال اور فعل خالصتاً اللہ تعالی کی رضا ہی کے لیے ہو، اس میں اصلاً جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی دنیاوی شائبہ نہ ہو. یعنی ہمارا جو کامل درجے کا اخلاص اور اعلیٰ درجے کی توحید اور ایمان کا جو بلند ترین درجہ ہوگا وہ غیر اللہ سے التفات کی طرف ہوگا. غیر اللہ سے التفات کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیاوی امور چھوڑ دے، آدمی دنیاوی کام چھوڑ دے، کیونکہ سب سے بہترین نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک. پھر اسی مرتبے پر غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا، اسی کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بزرگ اپنے سارے کام کرتے تھے، ان کی فیملیز بھی تھیں، ان کے گھر بھی تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، نظام سلطنت بھی تھی، لیکن ان کا سب کچھ جو بھی تھا وہ اللہ کے لیے تھا. اب اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، اس کی نشانی کیا؟ دنیا پاس ہونا، دنیا پاس ہونا یہ دنیا نہیں ہے، دنیا میں دل لگانا یہ دنیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان، سارا سامان اللہ تعالی کی راہ میں دے دیا. تو ظاہری اعتبار سے تو سامان دنیا موجود ہے، لیکن اس سامان کی طرف التفات نہیں، حظ نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے اس کی طرف التفات نہیں، اسی لیے سارا اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال دیا، آدھا رکھ لیا. جو آدھا دیا وہ اللہ کی راہ میں، اور جو آدھا رکھا وہ اپنے گھر والوں کے شرعی حقوق پورے کرنے کے لیے، نفس کے لیے وہ بھی نہیں. تو یہ بھی سارے کا سارا غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کی صورت. اسی طرح صحابہ کرام جنہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی، تو اب اگر غیر اللہ کی طرف التفات ہو تو سب سے پہلے تو اپنی طرف التفات ہوتا ہے آدمی کا، اور جس نے اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں دے دی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا التفات غیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں کوئی لقمہ نہیں کھاتا جب تک اس کے بارے میں نیت نہیں کر لیتا کہ یہ لقمہ میں اللہ کی خاطر کھا رہا، اور میں پانی کا گھونٹ نہیں پیتا جب تک میں اس کے بارے میں نیت بنا نہیں لیتا کہ یہ پانی کا گھونٹ میں اللہ کے لیے پی رہا. تو اب جس کا کھانا اس لیے کہ عبادت پہ قوت، جس کا کھانا اس لیے کہ نیکی کی دعوت دینے میں آسانی، جس کا پینا اس لیے کہ شریعت نے حکم بھی دیا اور اس کی وجہ سے کاموں میں بھی آسانی، تو اب جس کا کھانا اور جس کا کھانا چھوڑنا دونوں اللہ کے لیے، جس کا کوئی کام کرنا اور کام نہ کرنا اللہ کے لیے، جس کا کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا اللہ کے لیے، جس کا کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا اللہ کے لیے، جو حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جس میں تین چیزیں پائی گئیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت، اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر کسی کو نہ دینا، یہ ایک چیز ہے، بقیہ چیزیں اس کے علاوہ ہیں. تو ہر کام کا اللہ کی خاطر ہو جانا جو ہے یہ غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنے کی ایک دوسری صورت ہے. مزید تفصیل اس کی کتابوں میں موجود بھی ہے، ذہن میں مستحضر بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ دقیق ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ عاجزی یا توازو کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ توازو، لوگوں کے سامنے توازو کرنا، لیکن بعض صورتوں میں ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو بہت بڑے متکبر ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے عاجزی دکھانا وہ مزید متکبر بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی شاعر، تو اس طرح ان کے سامنے عاجزی کرنا کیسا رہے گا؟
متکبر کے سامنے عاجزی کرنا، اس میں یہ مسئلہ تو ہے کہ توازو اور عاجزی کے درجات ہوتے ہیں. جیسے ایک مسئلہ توازو کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی توازو کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اور دوسرا جو ہے وہ تنگی میں آ جائے، ایسی توازو نہیں کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ باپ جو ہے اگر بیٹے کو بولے کہ تم بیٹھو چارپائی کے اوپر، میں بیٹھوں گا فرش پہ، عاجزی کر رہا ہوں، ایسی عاجزی کی تو اجازت نہیں نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاجزی جو ہے یہ اس بیٹے کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا اس طرح کہ وہ اوپر بیٹھے اور باپ کو نیچے بیٹھا. تو عاجزی کے مواقع اور محل ہوتے ہیں. جیسے یہ میں نے ایک صورت عرض کی. دوسری صورت جو سوال کے اندر پوچھی گئی کہ متکبر کے سامنے عاجزی کرنا، یہ تو اس کو مزید متکبر بنا دیتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، جسے ہم یہ سمجھنے کے یہ متکبر ہے وہ ایسا ہو بھی. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اندر ہی اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کسی بھی فعل کو ہم تکبر سے تعبیر کرتے ہیں، اب ہم اس کے سامنے اکڑ کے بیٹھے ہوئے. متکبر کے سامنے عاجزی نہیں کی جائے گی، یہ مسئلہ درست ہے. لیکن جسے ہم متکبر ڈکلیئر کر کے اس کے سامنے عاجزی سے انکار کر رہے ہیں، تو پہلے یہ تو ویریفائی ہو کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ واقعتاً متکبر نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن میں تکبر کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا، ایک اپنی ڈیفینیشن ہم نے تکبر کی بنا لی، اور اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کر ہم اسے متکبر قرار دے رہے ہیں اور پھر اس کے سامنے عاجزی سے انکار کر رہے ہیں. تو پہلے تو تکبر کی تعریف اور اس کے ساری چیزیں پتہ ہوں، اور پھر تکبر کے اندر ایک چیز اور یاد رکھے، ایک ہوتا ہے اپنے بارے میں غور کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں غور کرنا. اپنے بارے میں غور کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں غور کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. وہ کیا؟ ایک آدمی سے کوئی سلام لینے آتا ہے، اب وہ اس سے نہ یوں کر کے سلام لیتا ہے. اب جو یوں کر کے سلام لے رہا ہے نا، یہ اپنے بارے میں سوچے یار ہو سکتا ہے یہ تکبر ہو، کہ میں جو یوں بالکل جو ہے نا ایک اکڑ کے سلام لے رہا ہوں، یہ تکبر کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا آدمی یوں کر کے سلام لے کسی سے یوں کر کے، اب ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے یہ تکبر کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یوں کر کے سلام لینا یہ کوئی تکبر کی قطعی صورت نہیں ہے، کہ یہ تکبر ہی ہے. اس کے پیچھے دل کی کیفیت کیا ہے وہ اس کو تکبر بنائے گی. تو اب ہم اپنے دل کی کیفیت تو جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا، لیکن دوسرے نے یوں کر کے سلام لیا تو اس کے دل کی کیفیت کیا وہ ہمیں تھوڑی پتا ہے. تو ہم دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ تکبر کر رہا ہے. اسی طرح ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ لباس تکبر حرام، لباس تکبر حرام. اب لباس تکبر کی ایک پہچان بیان کی ہے کہ لباس تکبر یہ ہے کہ جسے پہن کر آدمی کے دل کی کیفیت بدل جائے. تو پہلے تو اچھا بھلا تھا، اب جناب اس کے ساتھ اس کی گردن کو بھی کلف لگ گیا، تو یہ بالکل ہی جناب اکڑ کے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ دل کی کیفیت بدل جائے، یہ ہے تکبر. اب ایک آدمی نے خود بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو، اعلیٰ قسم کا لباس اور بڑا اس کو استری کر کے اور وہ پہنا ہوا، اب وہ اپنے بارے میں تو سوچ سکتا ہے کہ یار میں نے جو پہنا ہوا لباس ہے تو یہ کوئی تکبر تو نہیں، میرے دل کی کیفیت تو نہیں بدل رہی. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا آدمی ہے اور اس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا، میں سوچنے بیٹھ جاؤں یار تو تکبر تو نہیں ہے اس کا، یہ لباس تکبر تو نہیں پہنا ہوا، تو میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا، میں اپنے بارے میں سوچوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر دل کی کیفیت ہے، اور کسی کی دل کی کیفیت پر مطلع ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں. تو چند ایک صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو ہم تکبر کہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی آگے بیٹھا ہو چل ہٹ یہاں سے، دو ٹکے کے آدمی آگے پاس بیٹھ جاتا، یہ ہے تکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اب ہمیں یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تکبر ہے، اس نے واضح طور پہ اس کو یہ بولا ہے کہ دو ٹکے کا آدمی ہے تیری اوقات نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کی، یہ تکبر کی ایسی یقینی صورت ہے کہ اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یار یہ تکبر ہے، اب یہ متکبر ڈکلیئر کر دیا، اب اس کے بعد اب ہمارا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اب اس کے سامنے عاجزی کریں یا نہیں کریں، کہ اگر اس کے سامنے بھی ہم یوں یوں کر کے ملیں گے تو یہ اور چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا، اور یہ جو اس نے دو بندوں کو دھتکارا تھا اور اس کو ایک اور بندہ آ کے یوں کر کے مل رہا ہے تو یہ تو اور فرعون بن جائے گا کہ بھائی جب میرے سامنے لوگ آ کے یوں ملتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب کہ میری شان بلند ہے، اب یہ اور متکبر ہو کے بولے، یہ ہے متکبر، اب اس کے سامنے عاجزی نہیں کی جائے گی، اس کے سامنے یہی ہے السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ جناب، ٹھیک ہیں آپ، اس کو پھر طریقے سے بات کی جائے گی۔ تو یہ جو مرحلے ہیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم جس شے کو تکبر سمجھ رہے ہیں وہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ اب جیسے ایک عام سی چیز آپ کو میں عرض کروں جس کو ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں یار بڑا متکبر آدمی، اب وہ کیا ہے، کوئی آدمی ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی آدمی دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، حد تل امکان جو ہے نا وہ تنہا ہی رہتا ہے، اس سے کوئی ملتا بھی ہے نا تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے، ہاں اللہ کا شکر، کوئی کام ہے نہیں، ٹھیک، اجازت، ٹھیک، بڑا متکبر آدمی ہے، سلام لیا، حال پوچھا، فارغ کر دیا، اتنی نواب کی اولاد ہے۔ یہ تکبر کی وہ صورت ہے جس کا فتویٰ ہر ایک پہ جڑا جاتا ہے، بڑا متکبر آدمی، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو تو ہر تیسرے بندے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا یار بڑا متکبر آدمی، یعنی جو ہمیں لفٹ نہ کرائے وہ متکبر، جو ہمیں لفٹ نہ کرائے وہ متکبر۔ اب وہ بندہ کتنا مصروف ہے، اس کا وقت کتنا قیمتی ہے، اس کو کیا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، اس کی مصروفیات کتنی ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم ذمہ داروں کے بارے میں بولتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھی ذمہ دار کو فون کیا وہ ہمارا فون اٹینڈ کرے ہی کرے، ہم اس کے گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا وہ ہمیں بلائے بلائے، ہم نے اس کو راہ چلتے روکا وہ رکے ہی رکے، ہم نے اس سے بات کی وہ جواب دے ہی دے، اب اگر فون کیا ریسیو نہیں کیا، تین مرتبہ کیا نہیں ریسیو، بڑا متکبر آدمی فون ہی نہیں سنتا، یہ بدگمانی، یہ حرام بدگمانی، کسی کے جب وہ کسی سے وقت مانگا اس نے کہا معذرت یار میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا، بڑا متکبر آدمی یار ملتا ہی نہیں، یہ حرام بدگمانی، اس میں تو اتنے لوگ مبتلا ہیں، اتنے لوگ مبتلا ہیں، ہر بڑے آدمی کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی بڑا تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کی کوئی مصروفیت ہوتی، جب اس نے کچھ کیا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تبھی وہ بڑا بنتا ہے۔ تو اب اس کی مصروفیت، اس کے کام، اس کے مسائل، اس کی ضروریات، اس کا وقت، اس کے کام، سارا کچھ ہے۔ اب ایک فارغ آدمی آ کے بولے کہ نہیں جناب میں جو میں 100 آدمی بھی ملنے آئے ہیں تو 100 کے، یعنی وہ بڑا آدمی کیا ہونا چاہیے، یا جس کو ہم نیک آدمی کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، وہ جس کو کہتے ہیں نا مٹی کا مادو، یعنی مٹی کا پتلا ہونا چاہیے، اس کو کوئی تھپڑ مار دے وہ تب بھی ویسے کا ویسے ہی رہے، اس کا کوئی ہاتھ کھینچ دے تب بھی ویسے کا ویسے رہے، اس کے کپڑے کھینچ دے وہ تب بھی ویسے کا ویسے رہے۔ تو نیک آدمی اس کو نہیں کہتے، نیک آدمی بھی انسان ہی ہوتا ہے، اس کی بھی ضروریات، اس کی بھی فیملی، اس کے بھی بچے، اس کے بھی کام، اس کے بھی کاج، اس کی بھی دنیا، اس کی بھی کمائی، اس کا بھی کاروبار، اس کے بھی سارا کچھ ہوتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں پر ہر ایک کو متکبر ڈکلیئر کر کے یہی کہتے رہنا یار یہ متکبر ہے، ملنا پسند نہیں کرتا، یہ سراسر اس بندے پر بھی ظلم ہے کہ جس کو متکبر قرار دے دیا، اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے کہ بدگمانی کر کے حرام کے مرتکب ہوئے۔ تو متکبر کے سامنے عاجزی نہیں کی جائے گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے تفصیلات عرض کی ہے نا ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ ایک آدمی سے آپ نے وقت مانگا اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، کیوں، بڑا متکبر آدمی، اب وہ آپ سے وقت مانگ رہا تو آپ اکڑے کھڑے، بھائی ہم نے مانگا تو ہمیں کون سا دیا تھا، جاؤ بھی ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو میرے بھائی تم فارغ ہو، وہ مصروف ہے، تم نے وقت مانگا تھا وہ مصروف تھا، یا اس وقت مصروف تھا، وہ مانگ رہا تم تو فارغ ہو، تم تو ٹائم دے دو اس کو، تو اس نے تکبر نہیں کیا، تم نے تکبر کیا، کہ تم تو یہ کہہ کر کہہ رہے ہو نا کہ التکبر مع المتکبر عبادت، کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہوتا ہے، تو آپ تو اپنے تکبر کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس غریب آدمی کے جائز کام کو تکبر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تفصیلات بڑی باریک ہوتی ہیں، باطنی معاملات بہت دقیق ہوتے ہیں، دوسرے کے معاملے میں پڑھنا خطرناک ہوتا ہے۔
مدینہ حضور، ابھی ہم نے بیان میں سنا کہ اگر کسی دوسرے کی غیبت کی اور اس کو معلوم ہو گیا تو ہمیں اس سے معافی مانگنا پڑے گی، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہو سکا تو ہمیں اس کے لیے استغفار کرنا پڑے گا، تو یہ استغفار کرنا کیا ہوگا؟
اس کے لیے استغفار کرنا پڑے گا. استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا. تو مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی غیبت کی اور اسے معلوم نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما. تو اس کے لیے ہم گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں گے، یہ استغفار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
حضور آپ نے ابھی فرمایا کہ حسن ظن رکھنا کسی کے بارے میں، اگر کوئی ہے ہی بدعقیدہ تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا کیسا؟
حسن ظن جو ہے یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس کے مقابلے میں بدگمانی یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے. اس کے لیے آسان طریقہ تو میں عرض کروں کہ مکتبۃ المدینہ کی، المدینۃ العلمیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے بدگمانی کے بارے میں، بدگمانی. تو اس کتاب کا مطالعہ فرما لے، اس میں اس کے سارے درجات لکھے ہوئے کہ کون سی جوازی صورت ہے، کون سی عدم جواز کی صورت، کس کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں، کس کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ سکتے. اس میں یہ جو سوال ہے کہ بد مذہب اور گمراہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ حسن ظن رکھنے کا جو پہلو اور شعبہ ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی فیل ہے اور اس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. ایک آدمی کو ہم نے کوئی کام کرتے دیکھا، یا جیسے کسی کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے جو ہے وہ گانے کی آواز آ رہی. اب ہم یہ گمان کریں کہ یار یہ جو بھائی صاحب ہے نا یہ گانے سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بدگمانی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گانے سن رہا. ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں وہ نہ سن رہا، کوئی دوسرا سن رہا. گھر میں ایک ہی فرد تو نہیں ہوتا، چار فرد ہیں، کوئی دوسرا سن رہا ہو، ہم پرٹیکولر جو ہے اسی کے بارے میں بدگمانی کر. یا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ مشاہدے کے اندر بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کیا نام ہے، مدنی چینل ایک اس کے نمبر کے اوپر ہے، جب نمبر چلایا تو نمبر ہی پیچھے والے انہوں نے چینج کر دیا، وہاں کچھ اور ہی لگا ہوا، اور جس لمحے وہ آیا اس لمحے ہم گزر رہے ہیں وہاں سے، اسی لمحے ہماری کان میں آواز پڑی اور ہم سمجھے بیٹھے کہ بھائی یہ تو گانے سن رہا، اور وہ غریب واقعات مدنی چینل کے لیے بیٹھا ہو. تو یہ بدگمانی. تو اب اس کا تعلق بد عقیدگی اور بد مذہبیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ جو بد مذہب ہے وہ بد مذہب ہے، وہ اپنے اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ. یہ حسن ظن رکھنا یا بدگمانی کرنا اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے شعبے کے ساتھ. تو بدگمانی، ہاں اس میں اور چند ایک پہلو ہوتے ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ حتی الامکان نیک آدمی سے حسن ظن اتنا زیادہ ہوتا ہے، برے آدمی سے حسن ظن اتنا کم ہو جاتا ہے، گمراہ آدمی سے حسن ظن اس سے زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ حسن ظن کے درجات کے اعتبار سے کمی ہو سکتی ہے کہ گمراہ آدمی کے بارے میں وہ حسن ظن نہیں ہو سکتا جو نیک اور صحیح العقیدہ آدمی کے بارے میں ہے. تو فی نفسی ہی جو حسن ظن یا بدگمانی ہے اس کو اپنے درجے کے اندر دیکھا جائے گا. تو اس کو جو ہے وہ بد مذہبیت وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ نہ جوڑا جائے کہ کوئی گمراہ ہے وہ اپنی جگہ گمراہ ہے، وہ متکبر ہے وہ اپنی جگہ متکبر ہے. ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے کس کے بارے میں جو ہے وہ کیا گمان رکھنا ہے، کس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، کس کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے.
السلام علیکم. حضرت جیسے آپ نے بتایا کہ توبہ کے تین بنیادی رکن ہیں، نمبر ایک گناہ پہ شرمندہ ہونا، اگر گناہ پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار وہ گناہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یہاں دو چیزیں ہیں. ایک حدیث میں مبارک ہے کہ جس نے توبہ کی اور اس کے ساتھ وہ گناہوں پر مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسا اپنے رب سے مذاق کرنے والا. جو توبہ کرے اور گناہ بھی بار بار کرے وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کرنے والا. کل مستحزی بھی ربی ہی. تو یہاں دو چیزیں ہوتی، ایک ہے کہ ایک آدمی نے توبہ کی، جس وقت اس نے توبہ کی اس وقت اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں اور اب نہیں کروں گا، یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں اور اب نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے. اب صبح ہوئی تو پھر گناہ کر لیا، حالانکہ ابھی رات کو عزم مصمم تھا کہ پہلے بے شرمندہ اور ترک کیا اور آئندہ بچوں گا، لیکن موقع جب آیا تو پھر گناہ کر لیا، جیسے ایک آدمی نے بدگمانی سے توبہ کی. اب رات کا وقت ہے، وہ کہہ رہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ بد نگاہی نہیں کروں گا، جو پہلی کیا اس کو چھوڑتا ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ بچنے کا عزم کرتا ہوں، یہ اس کی توبہ ہوگا. اب توبہ کر کے گھر سے نکلا تو بد نگاہی کا موقع مل گیا، اب اس نے کر لی. تو یہ توبہ توبہ ہی ہے، یہ توبہ توبہ ہی ہے، یہ دوسرا گناہ اس توبہ کے بارے کو غیر توبہ نہیں کر دے گا، وہ توبہ ہی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، بد نگاہی نہیں کروں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ذہن میں موجود ہے کہ یار کل 3 بجے فلم دیکھوں گا، ادھر توبہ بول رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، اور بعین ہی اسی وقت اس کے ذہن میں موجود ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، یہ توبہ نہیں یہ استہزاء ہے. یہ وہ ہے جس کو حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو توبہ کرتا ہے اور ساتھ گناہ پر اصرار بھی کرتا ہے گویا اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے. تو توبہ اگر حقیقی توبہ ہے، اگر وہ کر لی اور اس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے پھر بھلے 70 مرتبہ ہو جائے وہ توبہ توبہ ہی رہے گی. توبہ کی کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، پھر توبہ کی یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، پھر توبہ کی اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، یہ توبہ توبہ ہی ہے. یہ خواہ 1000 مرتبہ ہو، خواہ 1,00,000 مرتبہ ہو، یہ توبہ ہی ہے. جبکہ توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہے کہ واقعتاً اب نہیں کروں گا، اب وہ ہو گیا، جب وہ موقع آیا تو وہ کر لیا، وہ گویا کہ نیا گناہ کیا، اس کا پہلی توبہ سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے یہ گناہ، ایک آدمی کسی کے ساتھ کہہ رہا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا اور ذہن میں بیٹھا ہوا کہ کروں گا، تو یہ وہ ہے کہ جو ظاہراً توبہ کر رہا ہے لیکن گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، یہ ایسا ہے گویا اپنے رب سے مذاق کرنے والا. تو یہ ہے وہ چیز کہ آدمی جو ہے وہ توبہ بھی کرے اور بار بار گناہ بھی کرے. تو دو صورتیں بنیں گی، دونوں کا حکم جدا جدا ہوگا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے Shah.